إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حج تو ہم نے کر لیا، اللہ تعالی ہر حاجی کے حج کو قبول فرمائے، لیکن کیا ہم نے حج سے کوئی سبق سیکھا ہے؟ حج ہمیں کیا سبق سکھاتا ہے؟ اللہ تعالی نے حج کو پوری زندگی میں ایک مرتبہ مشروع کیا ہے، ایک مرتبہ فرض ہے، اس کے علاوہ آپ کرنا چاہے تو نفل ہے پوری زندگی میں. اس حج میں بہت سارے دروس اور اسباق ہیں، جسے اللہ تعالی نے سمجھ دی ہے وہ سمجھ گئے، اور جو سمجھ سے محروم رہ گئے ان کو پتہ نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حج صرف چند دنوں میں چند جگہوں پر ٹھہرنا ہے، فرضیت کو مکمل کرنا ہے اور واپس چلے جانا ہے، بس. ان کے نزدیک حج کی یہ حقیقت ہے ہرگز نہیں. حج ایک سکول ہے، ایک مدرسہ ہے، جس میں آپ کو اللہ تعالی پوری شریعت کے احکام، پوری شریعت کے بنیادی احکام اللہ تعالی آپ کو سمجھانا چاہتا ہے کہ اس حج سے سیکھو. توحید کی حقیقت، شرک کی حقیقت، ایمان کی حقیقت، اسلام کی حقیقت، احسان کی حقیقت، اللہ تعالی کے فرما برداری کی حقیقت، اتباع سنت کی حقیقت، بدعت کی حقیقت، دنیاوی زندگی کی حقیقت، آخرت کی حقیقت، یہ ساری کی ساری حقیقتیں آپ کو حج میں نمایاں ہوتی ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں حج ہمیں کون کون سے سبق سکھاتا ہے. نمبر ایک، حاجی کے لیے ضروری کہ جب وہ حج کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر سے تو سفر کرتا ہے، تو سفر میں ہمیں کیا کیا سبق ملتے ہیں؟ نمبر ایک، اخلاص نیت. اپنے گھر سے کیوں نکلے؟ اپنے گھر کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی عیش و عشرت کو، ہر چیز کو چھوڑ دیے. کس کے لیے؟ صرف ایک ذات کے لیے، رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کے لیے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں نے کہا لبیک اللہم لبیک، سب کچھ چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے اس فریضے کو انجام دینے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. اسی کہتے ہیں اخلاص. اس اخلاص کے سبق کو آپ حج سے سیکھو، اور اپنی زندگی میں اس اخلاص کو، اپنے دل میں اس کو جگہ دے دو، تاکہ آپ کی ساری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہو کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں، جو بھی میری زبان سے قول نکلتا ہے، میرے دل کی دھڑکنیں صرف میرے رب کے لیے ہیں، میری ایک ایک حرکت میرے صرف اور صرف میرے رب کے لیے ہے. کیا میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں اس پہ میرا رب راضی ہے کہ نہیں؟ یہ اخلاص کی حقیقت ہے. نمبر دو، مسافر جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اسے سفر کی مشقتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، پھر اسے یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتیں بھی ہیں مجھ پر، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی حقیقت اب حج کے سفر میں سیکھو. پہلے گھر میں آتا تھا ڈیوٹی سے تو کھانا تیار، بچے چھوٹا سا کام بھی ہوتا تو بچے کو بلا کے جلدی سے بھیج دیتا تھا. اب اس سفر میں اس نے سب کچھ خود کرنا ہے، کھانے کے لیے بھی کتنی مشقت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اپنی ان نعمتوں کو یاد کرو جن کو تم بھلا چکے ہو. انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس میں ڈھل جاتا ہے، بہت ساری نعمتوں سے چھپ جاتی ہیں. بیوی کی کیا قدر و قیمت ہے حج کے سفر میں پتہ چلتا ہے، اولاد کی کیا قدر و قیمت ہے حج کے سفر میں پتہ چلتا ہے، گھر کی کیا قدر و قیمت ہے حج کے سفر میں پتہ چلتا ہے. نمبر تین، سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت میں. اور جو حج کے سفر پچھلے زمانے میں کرتے تھے ان کو پتہ چلتا تھا کہ سفر کیسے عذاب کا ٹکڑا ہے. اب تو اللہ تعالیٰ بہت آسانی فرما دی ہے، جہازوں پہ آتے ہیں، جو سفر چار مہینے میں گزرتا تھا آج چار گھنٹے میں گزرتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ بھی یاد کرنی چاہیے. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک ایک کا جواب دینا پڑے گا، ایک ایک کا جواب. حج کے سفر میں جتنی مشقتیں بڑھتی جاتی ہیں اتنی آسانی ہوتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی تنگی نہیں پیدا کی، دین میں آسانی ہی آسانی ہے. مسافر کے لیے چار رکعت والی نماز دو رکعت ہو جاتی ہے، آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، جمع تقدیم اور جمع تاخیر بھی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ، یہ دین اسلام کی حقیقت ہے. حج کے سفر سے سیکھو کہ ہمارا دین کتنا آسان ہے. یہ مشقت کا دین نہیں ہے، یہ آسانی کا دین ہے، بشرط یہ کہ شریعت کے حدود کے اندر. کیونکہ یہ آسانی کبھی بھی نہیں کہ کوئی شخص کہے پانچ نمازیں ہیں ایک دن میں میں چار پڑھنا چاہتا ہوں، دین تو آسان دین ہے. نہیں، آسانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو تجھے آسانی عطا فرمائی اس کو لے لو. تو چار رکعت آپ نے دو پڑھنی ہے، آپ آگے بھی کر سکتے ہو جمع تقدیم، پیچھے بھی کر سکتے ہو جمع تقصیر، جمع تاخیر آپ کی مرضی ہے. تو حج کے سفر میں جو اہم اسباق ہیں وہ میں نے بیان کر دیے، اور بھی اسباق ہیں لیکن مختصر میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وقت کم ہے. نمبر دو، میقات کی طرف جانا. اب میقات میں بھی سبق ہے. نمبر ایک، اتباع سنت کا سبق. ایک شخص آیا امام مالک کی طرف، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، اور امام مالک آپ جانتے ہیں امام دار الحجرہ مدینہ کے امام تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے تھے. تو ایک شخص آ کے کہتے کہ اے امام، اگر میں اپنا احرام مدینہ سے ہی باندھوں بلکہ مسجد نبوی سے بھی باندھوں میں تو کیا حکم ہے؟ امام صاحب نے فرمایا جائز نہیں ہے. تو شخص نے کہا چند میلوں کی تو بات ہے، چند میل ہیں میقات میں جانے سے تو کیا فرق پڑتا ہے، اگر میں اس پاک جگہ سے حرم نبوی سے احرام باندھوں تو کیا مشکل ہے؟ امام صاحب نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں نہ پڑ جاؤ. بات تمہیں آسان عام لگتی ہے لیکن عالم کے قول کو ذرا سمجھیں اور غور کریں، مجھے ڈر ہے کہ تم فتنے میں نہ پڑ جاؤ. اور دلیل کے طور پر یہ آیت پڑھی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ فتنے نہ پڑ جائیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عذاب علیم، دردناک عذاب نہ پہنچے. تو اتباع سنت سنت یہی کہ جب حاجی حج پہ جانا چاہتا ہے تو میقات کی طرف جا کے احرام باندھے گا. یہ جو ملک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیے تھے میقات میں، یہ ابھی فتح نہیں ہوئے تھے، عراق فتح نہیں ہوا تھا اس زمانے میں، شام فتح نہیں ہوا تھا، یمن میں فتح نہیں ہوا تھا، یہ ملک ابھی فتح نہیں ہوئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی دی تھی کہ یہ ملک فتح ہوں گے، کیونکہ عراق کے لیے ذات عرق، شام کے لیے جحفہ، یہ ملک فتح بھی نہیں ہوئے تو حج وہاں سے کون کرنے آئے گا؟ تو یہ میقات کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اشارہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ یہ ملک بھی فتح ہوں گے، وہ یہ دار اسلام میں داخل ہو جائیں گے. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام کو بھی فتح ہو گیا اور ایران کا علاقہ اور عراق کا علاقہ فتح ہو گیا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سچ نکلی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی خوشخبری اور پیشن گوئی بیان کی تھی کہ قسطنطنیہ استنبول فتح ہوگا، وہ بھی فتح ہو چکا. ایک اور بھی خوشخبری اور پیشن گوئی دی تھی کہ روم بھی فتح ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی قسم روم فتح ہو کے رہے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو فرمایا سچ فرمایا، لیکن بہت سارے مسلمان آج اس چیز کو سمجھ نہ سکے. وہ دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں اپنی ہوا نفس کی پیروی کرتے ہوئے، اتباع سنت سے نہیں، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنانے سے نہیں، اپنی منمانی کرتے ہوئے. اور آج یہ وقت ہمیں دیکھنا پڑا کہ جہاد جیسا عظیم فریضہ دہشت گردی بن گیا. جب اپنی منمانی چلتی ہے، قرآن اور سنت کے احکام کو چھوڑا جاتا ہے، تو پھر یہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کن فیکون. یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کیسے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے کبھی دین بلند ہوتا ہے؟ دین بلند ہوتا ہے توحید اور سنت سے. آج ہی توحید اور سنت کو سمجھ لیجئے، اس پہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی قسم دشمن کا کوئی ہتھیار کام نہ آئے گا. تو حج میں جہاد کی حقیقت کو بھی سمجھیں. یہ میقات جس کی طرف ہم جاتے ہیں، جب حج میقات سے احرام باندھے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ یہاں سے احرام باندھنا ہے، اور یہ وہ جگہ تھی. لوگ یہاں پر ابھی آنے کے لیے تیار نہ تھے، یہ جگہ پہلے منتخب کر دی گئی ان لوگوں کے لیے. اس کے بعد احرام، احرام میں جو سبق ہیں، نمبر ایک، محرمات کی حقیقت کو سمجھنا. احرام تو ہم نے باندھ لیا، بعض حلال چیزیں حرام ہو گئی وقتی طور پر، لیکن کچھ ایسی حرام چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالی نے ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے. شرک سب سے پہلا حرام اور سب سے بڑا گناہ ہے جس کو اللہ تعالی کبھی معاف نہیں کرتا. بدعات حرام ہیں، والدین کے نافرمانی حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، زنا حرام ہے، ظلم کرنا حرام ہے. یہ محرمات ہمیشہ کے لیے حرام ہیں. تو اس حاجی کو سمجھنا چاہیے، جو چیزیں حلال تھی میرے اوپر وقتی طور پہ حرام ہو گئی ہیں، آخر وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، میں ان سے بچوں. رب تو دونوں کا ایک ہے، جس رب نے آپ پر سود کو حرام کیا، اسی رب نے آپ پر احرام کی حالت میں خوشبو لگانے کو حرام کیا، سر ڈھانپنے کو حرام کیا، بال کٹوانے کو حرام کیا. تعجب کی بات ہوتی ہے، بعض حاجی سوال کرتے کیا میں سر کو کھجا سکتا ہوں احرام کی حالت میں؟ تقویٰ ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر یہی حاجی حج کے فوراً بعد اپنی آنکھوں سے دیکھا حرم کی حدود میں ابھی احرام اترا یہاں سے یہاں پر سگریٹ اس کے منہ کے اندر. یہ کیسے؟ ابھی تو آپ یہ سوال کر رہے تھے کہ سر کے بال اگر میں سر کو کھجاؤں یا نہ کھجاؤں کچھ بال گر جاتے ہیں اس کیا دم تو نہیں پڑے گا. تو ابھی فوراً احرام اترتے ہی آپ نے سگریٹ پینا شروع کر دی. بعض لوگ تو اللہ رحم کرے احرام کی حالت میں بھی سگریٹ پیتے ہیں. احرام کی حالت میں نہ فرما عرفات کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھ عرفات کے اندر احرام کی حالت سگریٹ پیتے ہوئے اس عظیم دن میں بھی نہ فرمانی. تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ کچھ ایسی محرمات ہیں جو آپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہیں. احرام میں دین اسلام کی عدل اور انصاف کا سبب. پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, امیر بھی آتے ہیں, غریب بھی آتے ہیں, حاکم بھی آتے ہیں, محکوم بھی آتے ہیں, سفید بھی آتے ہیں, کالے بھی آتے ہیں, سب آتے ہیں, لیکن سب کا لباس ایک ہے. یہ انصاف کا دین ہے, برابری کا دین ہے. قریش جاہلیت میں جب حج کرتے تھے لوگ تو صرف قریشی جو تھے اور جو قریشیوں کے دوست تھے جن کو وہ کپڑے دینا چاہتے تھے تو وہ کپڑوں سے طواف کرتے تھے, وغیرہ طواف لوگ ننگے کرتے تھے, مرد بھی اور عورتیں بھی. صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جاہلیت میں لوگ ننگے طواف کرتے تھے, کپڑے صرف یا قریشی پہنتے تھے یا جن کو قریش دینا چاہے ان کی اجازت سے بس, تاکہ پتہ چلے کہ جو کپڑے والے یہ سردار ہے. تو اللہ تعالیٰ کے گھر کے طواف میں بھی یہ فرق تھا. لیکن جو ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نور اترا تو یہ سارے کے سارے جو فاصلے تھے سب ٹوٹ گئے اور سب مسلمان ایک ہو گئے. اسے تو ابو جہل نے بھی کہا تھا کہ محمد یہ ایک عجیب سی دعوت ہے آپ کی کہ میں اور میرا غلام ہم ایک صف میں کھڑے ہو جائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا میں کبھی دیر سے آؤں تو میرا غلام میرے سامنے پڑا ہوگا, میرے سامنے کھڑا ہوگا, سجدے میں میرے سر اس کا پاؤں ہوگا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دعوت ہم قبول کر ہی نہیں سکتے. ہم تو سردار ہیں, اسلام نے اس سرداری کو ختم کیا, سب برابر ہیں, حاکم سفید چادروں میں, محکوم بھی سفید چادروں میں, اور سب کے سر جو ہیں ننگے ہیں. احرام میں حقوق انسان کا سبق سیکھیے. لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام جو مکمل دین نہیں ہے, یہ ناقص دین ہے. وہ لوگ جو اپنی عقل کو شریعت سے آگے کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقلدار ہیں, مستشرقین, وہ کہتے ہیں یہ زمان یہ اسلام جو تھا نا یہ اس زمانے میں تھا, اس کی اچھائیاں اس کی فضیلتیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے تو اچھی ہیں ہم مانتے ہیں, لیکن آج کے دور ٹیکنالوجی کا دور ہے, یہاں پر اسلام کو اگر آپ نافذ کرتے ہیں تو پھر آپ پیچھے رہیں گے ہمیشہ, آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر آگے بڑھنا ہے تو آپ کو اسلام کی قوانین جو ہے وہ صرف مسجد کی حد تک رکھنے چاہیے. مسجد میں آپ جو کرنا ہے آپ کی مرضی ہے, لیکن مسجد کے باہر اسلام اس دنیا کی ترقی کے لیے مشکل نہیں ناممکن ہے. سبحان اللہ, قرآن مجید اترا ہے مکہ اور مدینہ کی تپتی ہوئی صحراؤں کی ریت پر, اس زمانے میں اس جگہ پہ, اور ایسے لوگوں پر اترا تھا جو لوگ اس پورے دنیا کے جاہل ترین لوگ سمجھے جاتے تھے اس زمانے میں. اور میں چھوٹے سے اشارہ دیتا ہوں بس, مزید تفصیل نہیں بیان کر سکتا وقت نہیں ہے. مکہ میں بھی سمندر نہیں ہے اور مدینہ کے قریب بھی سمندر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الرحمن میں فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. دو سمندر آپس میں ملتے ہیں, ان کے بیچ میں ایک دیوار ہے, ایک اوڑ ہے, آپس میں مل نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بڑی نعمت ہے، علم کی نعمت. اب جو صحرا میں رہتے ہیں، اب اس آیت سے ان کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ قرآن مجید ہر دور کے لیے، اس زمانے کے لیے بھی اور اس زمانے، اس ٹیکنالوجی کے زمانے کے لیے بھی. آج سائنٹسٹ نے سمندر میں غوطے لگا کر دیکھا ہے کہ جہاں پر دریا کا میٹھا پانی گرتا ہے سمندر میں، وہاں پر ایک بیچ کا ایک عجیب سا ایک ماحول دیکھا ہے. مچھلی جو نمکین پانی والی ہے وہ سیدھی آتی ہے اچانک، پھر مڑ جاتی ہے، سیدھی جا نہیں سکتی، جیسے کہ کوئی دیوار کوئی اور اسے روکتی ہے. اور جو میٹھے پانی میں مچھلی ہے وہ سیدھی جاتی ہے، پھر اچانک مڑ جاتی ہے، سیدھی جا نہیں سکتی. تو نے دونوں پانی کو دیکھا تو یہ دیکھا، یہ جو نمکین پانی ہے یہ سمندر کا پانی ہے، اور جو بیچ والا پانی وہ دریا کا پانی جو گر رہا ہے. اور نمکین مچھلی کی، نمکین پانی کی مچھلی کبھی میٹھے پانی میں زندہ نہیں رہ سکتی، مر جاتی ہے. یہ وہ دیوار ہے قرآن مجید نے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا. آج کے سائنٹسٹ کو ابھی تقریباً 70-80 سال ہوئے، ان کو علم ہوا یہ دیواریں بھی پانی کے اندر موجود ہیں. دین اسلام میں صرف حقوق انسان نہیں بلکہ حقوق انسان کی باریک بینی بیان کی ہے. حقوق انسان نے کیا کیا ہے؟ جو حقوق انسان کا نعرہ لگاتے ہیں کہ مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، چھوٹا ہے، بڑا، سب ایک ہے، سب کو برابر کر دیا. وہ یہ سمجھتے کہ برابری میں ہی انصاف ہے. نہیں میرے بھائی، انصاف، عدل و انصاف برابری میں نہیں ہے. عدل و انصاف ہے ہر انسان کو اس کا حق مل جائے. مرد عورت کے برابر بالکل نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے. اگر مرد عورت کے برابر ہے تو پھر ان لوگوں کو یہ کرنا چاہیے، کچھ ایسا سسٹم ایجاد کریں ایک سال عورت حاملہ ہو اور دوسرے سے مرد حامل ہو جائے. ایک سال عورت پریگنٹ ہو، دوسرے سے مرد کو پریگنٹ ہونا چاہیے. اگر یہ سسٹم دنیا میں لا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر تو برابری کریں. لیکن اللہ کی قسم یہ سسٹم کبھی ہو نہیں سکتا، کیونکہ خالق سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو الگ بنایا ہے مرد سے. تو ہر کسی کا حق ادا کرنے میں انصاف ہے، سب کو برابر کرنے میں انصاف نہیں ہے. تو اسلام میں، شریعت میں صرف یہ نہیں کہ حقوق انسان بیان کیا، بلکہ اس کی باریک بینی بھی. ہر طبقے کے اپنے اپنے حقوق ہیں. بزرگ ہیں، والدین ہیں، لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. آپ اف نہیں کہہ سکتے، بزرگ ہیں، ان کا حق ہے. اب جھڑکنا دور کی بات ہے، گالی دینا دور کی بات ہے، ہاتھ اٹھانا دور کی بات ہے، اف نہیں کہہ سکتے آپ. اور اف صرف زبان سے نہیں ہوتا، آنکھوں کی حرکت سے بھی اف ہوتا ہے. آپ آنکھوں کی حرکت بھی اپنے والدین کے سامنے ناگواری میں نہیں کر سکتے. آپ کے چہرے کے ایکسپریشن آپ اپنے والدین کے سامنے تبدیل نہیں کر سکتے تاکہ ان کو یہ نہ پتا چلے کہ آپ ان سے خفا ہو گئے. تھوڑی سی تکلیف بھی اپنے والدین کو نہیں دے سکتے آپ. یہ اسلام میں بھی حقوق انسان نے نہیں دیا. حقوق انسان نے کیا دیا ہے؟ اولڈ ایج ہاؤسز، جائیں امریکہ یورپ میں جا کے دیکھیں، بڑھاپے میں جب اپنے بچوں کی ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو، گھر سے نکال دیا جاتا ہے. گورنمنٹ ان کے لیے خاص ادارے بنائے ہیں ان کی پرورش کے لیے، جیسے بچوں کے لیے یتیم خانے ہوتے ہیں، یہ بوڑھوں کے لیے یتیم خانے ہیں، بے گھر ہو گئے. حقوق انسان، انسان کو یہ حق ضرور دیا ہے، لیکن شریعت میں آپ اف نہیں کہہ سکتے. اور اسی طریقے سے جوانوں کے حقوق ہیں. اگر آپ کی طرف ایک مرد جوان آتا ہے تو اس شادی کے لیے انکار نہ کرو، فتنہ ہوگا، عذاب علیم ہوگا، عظیم فتنہ برپا ہو جائے گا. لڑکی کے اپنے حقوق ہیں، بچے کے اپنے حقوق ہیں. باریک بینی ایک ایک گروہ کی اللہ تعالی نے باریک بینی بیان کی ہے حقوق میں. اتنا ہی نہیں بلکہ جانوروں کے حقوق بھی ہیں اس شریعت میں. لوگ تو کہتے ہیں انسان کے حقوق نہیں، ہم کہتے ہیں جانوروں کے حقوق بھی موجود ہیں اس دین میں. ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں گئی، اور ایک کتے کی وجہ سے ایک فاحش عورت جنت میں چلی گئی. بلکہ جمادات کے حقوق بھی اس شریعت نے بیان کیے ہیں. لوگ تو یہ سمجھتے کہ انسان کے حقوق، جمادات کے، ان پتھروں کے بھی حقوق ہیں. یہ پتھر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، آپ کے لیے مسخر ہیں، آپ عمارتیں بنائے، توڑے پھوڑے، جو کچھ بھی کرنا چاہیں. سجدے کے لائق پتھر نہیں ہے، یہ پتھر کا حق نہیں کہ اس شریف انسان کو، جسے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ اس کے لیے سارے مخلوق کو مسخر کر دیا ہے کہ وہ اس پتھر کو اپنے ہاتھوں سے بنائے، پھر اسے سجدہ کرے. نہیں، تو پتھروں کے حقوق بھی موجود ہیں. اس کے بعد طواف ہے. طواف میں جو سب سے پہلا سبق ہے وہ ہے امت کی یکجہتی کا، امت کے اجتماع کا. ساری امت پوری دنیا سے آتی ہے، ایک ہی جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور ایک ہی کام کرتے ہیں ایک ہی وقت میں، اور ایک جیسا کام کرتے ہیں. طواف کے لیے حجر اسود سے شروع کرنا، سب حجر اسود سے شروع کرتے ہیں. اگر کوئی شخص حجر اسود سے شروع نہیں کرتا طواف، آگے سے کرتا تو اس کا وہ چکر گنے نہیں جائے گا، اس کا طواف ناقص ہے. اور بایاں کندھا کعبے کی طرف ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص الٹی سمت میں طواف کرے، اگر وہ 14 چکر بھی لگاتا ہے یا 100 چکر بھی لگاتا ہے، اس کا ایک چکر بھی نہیں گنا جائے گا. بات چکروں کی نہیں ہے یہاں پہ، بات ایک ہی راستے کی ہے، صراط مستقیم تسبق. صراط مستقیم ایک ہی راستہ ہے، دو راستے نہیں ہیں. تو اس امت کو اکٹھا ہونا چاہیے. کس چیز پر؟ جس چیز پر حج میں اکٹھے ہوئے. حج میں کس چیز پہ اکٹھے ہوئے؟ توحید اور سنت پر اکٹھے ہوئے. تو آج بھی امت کو توحید اور سنت پر اکٹھا ہونا چاہیے. یہ سبق ہے. طواف میں حج رسول کو بوسا دیتے ہیں، فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے. حجر اسود کو بوسا دینا سنت ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک سنت کو پورا کرنے کے لیے یہ حاجی لوگوں کو دھکے دیتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، خود بھی مشقت کا سامنا کرتا ہے ایک سنت کو پورا کرنے کے لیے. کیا یہ بھول گیا کہ کچھ ایسے فرائض بھی ہیں اس شخص کے اوپر؟ کیا اس نے وہ فرائض پورے کیے؟ یہ ان فرائض کے لیے تھوڑی سی مشقت جھیلی ہے، تھوڑی سی مشقت اٹھائی ہے؟ کیا آج فجر کی نماز باجماعت ادا کر کے آیا ہے؟ پانچ وقت نماز باجماعت ادا کرنا ہر مسلمان مرد پر فرض ہے. کیا اس نے آج فجر کی نماز باجماعت ادا کی ہے؟ ایک سنت کے لیے اتنی مشقت اور فرائض کوئی پرواہ نہیں، فرائض میں سستی ہے، یا انصاف ہے؟ تو فرائض کی حقیقت کو سمجھو حج میں. سنت و بدعت کی حقیقت. ایک مرتبہ صحیح بخاری میں ہے اور فتح الباری میں مزید تفصیل، میں دونوں فتح الباری سے بیان کر رہا ہوں یہ قصہ. ایک مرتبہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حج پہ آئے، تو طواف کے دوران سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے کعبے کی دیواروں پر ہاتھ لگا لگا کر جسم پہ لگا رہے تھے اور بوسہ دے رہے تھے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ فرمایا قریب ہو کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل نہیں کرتے تھے، بوسہ صرف حجر اسود کو دیتے تھے. سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی بھی چیز بے برکت نہیں ہے، سب میں برکت ہی برکت ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوۃ حسنہ، بے شک تحقیق تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما جواب دیتے ہیں صدقت، اور رک گئے، آپ نے سچ فرمایا اور اس کام سے رک گئے. میرا بھائی سنت یہ ہے کہ بھائی رسول کو بوسا دیں، رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگائیں، آپ اس کو بوسا بھی نہیں دے سکتے، دور سے اشارہ بھی نہیں کرنا. باقی جو دیواریں ہیں ان پہ ہاتھ لگا کر جسم پہ نہیں لگانا. لوگ اس سے بھی زیادہ دیواروں پہ ہاتھ لگاتے ہیں، منہ پہ لگاتے ہیں، فرش پہ ہاتھ لگاتے ہیں، اپنے چہروں پہ لگاتے ہیں. برکت شریعت اور دین کا حصہ ہے، اور بغیر دلیل کے کوئی بھی عبادت ثابت نہیں ہوتی. کعبے کو اگر آپ برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے طواف میں برکت ہے، بوسے میں برکت ہے بس. تو یہ ان صحابہ کرام سے سبق سیکھیں. جب قرآن مجید کی آیت تلاوت کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کی گئی تو وہاں پر رک گئے. ہمارا نفس نہیں ہے، اپنی منمانی نہیں ہے، دلیل پہ عمل کرنا ہے بس. آج جب آپ کسی کو کہتے کہ یہ سنت سے ثابت نہیں، کہتے ہیں جی ہمارے امام نے فرمائے جائز ہے، اس لیے جائز ہے. سبحان اللہ، صحابہ کرام کا امام کون تھا؟ آج ہمارا امام کون ہے؟ ایک ہی امام اعظم ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانبرداری کرتے ہو ہدایت تمہیں وہیں سے ملے گی، باقی سب راستے بند ہیں، ہدایت کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ اتباع سنت ہے. عرفات کے دن میں رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کی عظمت کو دیکھیں، رب کی وبیت سبحانہ وتعالی اور عظمت عرفات کے دن میں آپ جا کے سمجھیں، سارے لوگ ایک ہی رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں، سب کی سنتا ہے، ایک وقت میں سنتا ہے، اور جس کی چاہے پوری کرتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا. جو عرفات کے اندر ان کی بھی سنتا ہے، جو عرفات سے باہر پوری دنیا ان کی بھی سنتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ غوث بھی سب کی سنتا ہے، فلاں بزرگ بھی سب کی سنتا ہے، ان کو بھی پکار سکتے ہو. سبحان اللہ، انسان کی حقیقت کو سمجھے اس دن، یہ کمزور ضعیف انسان، اگر دو لوگ آپ سے بات کریں تو اللہ قسم آپ دونوں کی بات سمجھ نہیں سکتے، دس بیس کی بات نہیں کرتا اور پوری دنیا کی بات نہیں کرتا میں، دو لوگ آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کریں آپ سمجھ نہیں سکتے وہ دو کیا کہہ رہے ہیں، جب تک ایک شخص ایک وقت میں بات نہ کرے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مربوب ہیں، رب نہیں ہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو مخلوق ہے، خالق نہیں ہے. اگر غوث نے حج کیا اور علی نے حج کیا تو وہ مخلوق ہے، خالق کبھی نہیں ہو سکتے. جو سب کی ایک وقت میں سنتا ہے وہ صرف رب الجلال سبحانہ وتعالی، ان کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. تم عرفات کے میدان میں یہ چیز بھی سمجھ لو. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وله. شیطان کو کنکر مارتے ہیں، اس میں بھی سبق ہے کہ اس شیطان سے نفرت کرو، یہ تمہارا دشمن ہے. سات کنکر تو آپ نے ایک وقت میں ایک جمرے کو مارنے ہیں تاکہ آپ کے دل میں نفرت ہو جائے پورے سال میں، یہی شیطان ہے جو مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے. تو پورے سال میں جب شیطان تجھے کہے بدعت کرو تو اسے کنکر مارو، اپنے آپ سے دور کرو. جب تمہیں کہے والدین کی نافرمانی کرو اسے دور کرو. جب یہ شیطان تجھے وسوسہ دے کہ سود کھاؤ، زنا کرو، بدکاریاں کرو، ظلم کرو تو اسے کنکر مارو، اسے دور ہو جاؤ. قربانی ہم کرتے ہیں، قربانی میں سبق ہے. جیسا کہ بکرے کو ذبح کیا حرم کے حدود کے اندر منا میں یا مکہ میں، خون زمین پر بہ گیا، گوشت لوگوں نے کھا لیا، اللہ تعالیٰ کو کیا ملا؟ صرف تقوی اور آپ کی نیت ملی ہے بس. لن ینال اللہ لحومہ ولا دماؤہ ولکن ینالہ التقوی منکم. تقوی کو سمجھو، کہیں یہ نہ ہو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ یہ بکرا بھی ہم سے اچھا ہو. اس جانور نے اپنے رب کی فرما برداری میں صرف گردن کو جھکائے نہیں، کٹوا دیا ہے. اس انسان نے اپنے رب کے لیے کیا کیا ہے؟ یہ انسان اپنے رب کے سامنے گردن جھکانا نہیں چاہتا، اس جانور نے گردن کٹوا دی اپنے رب کی رضا کے لیے. قیامت کے دن کوئی حساب کتاب نہیں. لوگ حسرت میں دیکھیں گے یہ جانور ہے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں. حکم ہوگا مٹی ہو جاؤ، سب مٹی ہو جائیں گے. انصاف جانوروں میں بھی ہوگا، جانور سے انصاف قصاص لے لیا جائے گا، جس جانور جس پر ظلم کیا اس کا انصاف ہوگا قیامت کے دن، اس کے بعد مٹی ہو جائیں گے، کوئی حساب کتاب نہیں. خلاص، یہ بیچارہ انسان دیکھتا رہے گا، اپنے سارے گناہ کی لسٹ اس کے سامنے چلتی رہیں گی جو کچھ اس نے کیا ہے. فیقول کافر یا لیتنی کنت ترابا، اس دن کافر بدکار لوگ تمنا کریں گے، ناممکن تمنا، کاش میں بھی دنیا میں جانور ہوتا، آج میں بھی مٹی ہو جاتا. اللہ تعالی نے تجھے یہ عقل دی ہے، یہ دل دیا ہے سوچنے سمجھنے کے لیے، اور اس عقل اور دل سے تمہیں بلند کیا ہے، اور پوری مخلوق کو تیرے مسخر کر دیا ہے، لیکن پھر بھی اپنے رب سے یہ دوری. کیا جانور بھی آج ہم سے اچھے ہیں؟ انہم الا کالانعام بل ہم اضل، بدکاروں سے، کافروں سے، بدعتیوں سے یہ جانور بھی اچھے ہیں. جانور نافرمانی نہیں کرتا، کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتا جانور. اللہ تعالیٰ نے اسے جو راستہ دکھا اسی پہ چلتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہی نہیں. لیکن یہ انسان ہے، راستہ اللہ نے دکھا دیا، وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ، دونوں راستے دکھا دیے، یہ شر کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، یہ خیر کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے. اب تیری مرضی، کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے، ابھی وقت ہے، موت آتی ہے، خبر نہیں ہوتی، تو مرنے سے پہلے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. وقت آنے والا ہے جب ہر انسان جو اس دنیا میں چلتا ہے اپنے رب کا سامنا کرے گا، غیر ترجمان، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، جواب دینا ہوگا اکیلے. اس کے لیے تیاری بھی کرو. عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم وبارک علی نبیک محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدین ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك وجودك ومنك واحسانك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاه امورنا، ولا تجعل ولايتنا الا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا هما الا فرجته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.